الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی چند آیات ہیں جن کی میں نے تلاوت کی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک ہمیں عطا فرما دیا، جس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. کئی سعادت بزور بازو نے کانا بخشت خدائے بخشندہ، یہ سعادت بزور بازو حاصل نہیں کی جا سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنا فضل نہ فرمائے. اس لیے اس پر جتنا بھی ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے. اور شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اس پورے مہینے کو اللہ کی عبادت میں اس کے حکموں کے مطابق گزارے. جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہ اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے اہل ایمان سے. ایک خطاب ہوتا ہے تمام لوگوں سے، یا ایھا الناس، اے لوگو. اس میں مسلمان بھی داخل، غیر مسلم بھی داخل، سب ہوتے ہیں. لیکن جب کوئی خاص حکم دیا جاتا ہے اور وہ خاص حکم اہل ایمان کو دیا جا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اے ایمان والوں کا تقاضا کیا ہے؟ کہ وہ اپنے آپ کو پورے طور پہ اپنے رب کی طرف متوجہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. چنانچہ فرمایا کتب علیکم الصیام، اللہ نے تم پر روزے فرض کر دیے، یا تم پر روزے فرض کر دیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے. اور مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، تمہارے قلب کا تزکیہ ہو جائے، تمہاری طہارت حاصل ہو جائے تمہیں. تو یہ مقصد. اور ساتھ میں فرمایا ایام معدودات، میاں یہ گنتی کے چند دن ہیں. رمضان شروع ہونے میں دیر ہوتی ہے، ختم ہونے میں دیر نہیں لگتی. دن انگلیوں پر گزرتے ہیں کہ آج پہلا روزہ ہو گیا، اب دوسرا ہو گیا، اب تیسرا ہو گیا، پتہ چلا پورا عشرہ گزر گیا، پھر دوسرا عشرہ گزر گیا، اب اعتکاف شروع ہو گیا، اب ختم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری تسلی کے لیے فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں. اور جو چیز گنتی کی ہو اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. فمن کان منکم مریضا، جو شخص تم میں سے مریض ہو، او علی سفر، یا مسافر ہو، سفر پر سوار ہونے کا مطلب واقعی وہ شرعی مسافر ہو. یہ نہیں ہے کہ آج میں سلجانی ٹاؤن جا رہا ہے تو کہے کہ بھائی 20 کلومیٹر جا رہا ہوں اس لیے میں روزے مسافر ہو گیا. نہیں, 28 مائل فقہائے کرام نے اندازہ لگایا ہے اس کا, جو 3 دن کی مسافت ہوتی ہے اصل. اور آگے فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, جو آدمی طاقت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ فدیے کے طور پر مسکین کا کھانا دے. فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ, اور اگر وہ روزہ رکھے تو یہ زیادہ بہتر. وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, فرمایا اگر وہ روزہ رکھے تو تمہارے لیے زیادہ بہتر. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو بہرحال یہ احکام اللہ رب العزت نے اس میں بیان فرمائے اہل ایمان کو. اس میں خاص طور پر جو ہمارے لیے بات ہے وہ یہ کہ ابتدائی زمانے میں جب روزے کا خوگر کرنا وقت تھا, اس لیے کہ ابتدا میں صرف 3 روزے مہینے میں فرض تھے اور 1 عاشورہ کا روزہ, تو گویا کہ 4 روزے سال بھر میں تھے. یعنی ہر 3 دن کے روزے اور اس کے بعد پھر 1 عاشورہ کا روزہ, یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کے طور پر رکھے. پھر جب رمضان المبارک کے روزے اللہ نے فرض کر دیے تو یہ 3 روزے بھی ختم ہو گئے, 1 عاشورہ کی فرضیت بھی ختم ہو گئی. اب وہ نفلی طور پر ہیں, جس کا جی چاہے رکھے ثواب حاصل کرے اور جس کا جی چاہے تو نہ رکھے. تو شروع زمانے میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, کبھی روزے تو ہم نے فرض کر دیے ہیں لیکن اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھنا چاہتا, ادھر ہے یا نہیں اس سے کوئی بحث نہیں, تو اسے چاہیے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں 1 مسکین کا کھانا دے دے 2 وقتوں. یہ شروع زمانے میں, لیکن ساتھ میں یہ بھی فرما دیے کہ وان تصوموا خیر لکم, روزہ رکھو تو زیادہ بہتر. لیکن بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ فرما دیا اور فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم, جو اس مہینے کو پائے اسے چاہیے وہ روزہ رکھے. اب پانے کا کیا مطلب ہے, یعنی جس شخص میں صلاحیت ہو, اب اس سے نابالغ نکل گیا, مجنون نکل گیا, پاگل دیوانہ, اسی طریقے سے کوئی آدمی بے ہوش ہے وہ نکل گیا. تو بہرحال جو آدمی اس کو پائے, یعنی اس حالت میں کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے, اب کافر نکل گیا اس حکم سے, اس لیے کہ کافر کے اندر صلاحیت نہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی کافر آدمی درمیان رمضان میں مسلمان ہو جاتا ہے, 15ویں روزے کو 20ویں روزے کو, تو گزشتہ روزے کی قضا اس کے ذمہ نہیں ہے, صرف جو روزے وہ پائے گا اس کی جو ہے وہ رکھے گا. اگر کوئی 20ویں روزے کو مسلمان ہوا ہے تو صلاحیت اب پائی گئی 20ویں روزے کو, لہذا 20 کے بعد کے روزے اس کے ذمہ ہیں, اس سے پہلے کی صلاحیت ہی نہیں تھی لہذا وہ روزے بھی نہیں. تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ جو آدمی طاقت رکھتا ہے یہ ابتدا کے زمانے میں, لیکن جب یہ حکم منسوخ ہو گیا اب یہ ہے کہ جس آدمی بھی صلاحیت ہے, یعنی عاقل ہے, بالغ ہے, مسلمان ہے, تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم, جس جو آدمی اس مہینے کو پالے اور اس میں صلاحیت ہو تو اس کے ذمے روزہ لازم ہے, اب فدیہ دے کر نہیں نکل سکتا. البتہ یہ آیت اس شخص کے حق میں برقرار ہے, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ, اس شخص کے حق میں جو بہت بوڑھا آدمی ہے, طاقت نہیں رکھتا روزہ رکھتے, بوڑھا پھوس جس کو کہتے ہیں, اس عمر میں آ گیا ہے کہ روزہ رکھنے کی اس میں طاقت ہی نہیں, اس کے حق میں یہ ہے کہ وہ فدیہ دے دے. یا ایسا مریض کہ جس کا مرض کبھی ختم ہونے والا نہیں, سانس کی بیماری, اور بیماری بھی ایسی ہے کہ انہیلر جب تک نہ لے اس وقت تک سانس ہی نہیں آتا. اور جب وہ لے گا تو اس میں وہ لکوڈ مادہ جو ہوتا ہے وہ اندر جاتا ہے, اس سے روزہ نہیں ہوتا. یا اور ایسا مریض کہ جس کے لیے روزہ جان جانے کا سبب ہو جاتا ہے, اس شخص کے حق میں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ موجود ہے کہ جو شخص فدیہ دے دے, اگر مریض ہے یا بوڑھا آدمی ہے تو بہرحال معذوروں کے حق میں تو ہے یہ, لیکن جس کو اللہ نے قوت طاقت ہمت صلاحیت عطا فرمائی ہے, وہ صلاحیت کے ہوتے ہوئے قوت کے ہوتے ہوئے روزے کو ترک نہیں کر سکتا. اگر چھوڑے گا تو اس پر قضا ہے, اس کو ادا کرنا ہوگا, فدیہ دے کر جان چھڑائی نہیں جا سکتی. تو یہ فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اللہ تعالیٰ نے بہت سے احسانات ہم پر فرمائے ہیں, کیونکہ یہ سارے احکام کس لیے ہیں؟ آگے قرآن مجید میں اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ سہولت کا معاملہ چاہتے ہیں, نرمی کا معاملہ چاہتے ہیں, اور تمہارے ساتھ تنگی کا معاملہ نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ حکم سخت بھی کر سکتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نرمی کا معاملہ رکھا ہے, سختی کا معاملہ نہیں فرمایا. ابتدائی زمانے میں تین تبدیلیاں روزے کے معاملے میں ہوئی, کہ پہلے جیسا کہ میں نے بتایا کہ فدیہ دے کر فدیہ دے سکتے, لیکن بعد میں منسوخ ہو گیا. افطار کے بعد جب تک آدمی جاگ رہا ہے جب تک کھا پی سکتا تھا, لیکن سو گیا تو روزہ شروع ہو جاتا تھا. حضرت سرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مزدوری کر کے آئے, شام کے وقت میں آئے, تھکے ہارے تھے, عشاء کی نماز پڑھ کے سو گئے, ابھی کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا, لیکن جب سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا. اور دوسرے دن جب بہت کمزوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا معاملہ ہے, تو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت آئے تھے مزدوری کر کے, عشاء کی نماز پڑھی, لیٹے اور آنکھ لگ گئی, اور جب آنکھ لگ گئی تو روزہ شروع ہو گیا, لہذا کمزوری آ گئی کہ 24 گھنٹے وہ گزر گئے, 24 گھنٹے اب دوسرے شفٹ چل رہے. اور ادھر ایک اور معاملہ ہوا کہ سونے کے بعد چونکہ روزہ شروع ہو گیا, لہذا بیوی کے پاس جانا بھی جائز نہیں, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اہلیہ کے پاس چلے گئے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو کر انتہائی شرمندگی کے ساتھ عرض کرنے لگے کہ ایسی غلطی ہو گئی. بہرحال یہ ساری باتیں جمع ہو گئیں, اللہ رب العزت نے آسانی کا معاملہ فرمایا اور فرمایا کہ ثم اتم الصیام الى اللیل, ہم نے تم پر آسانی کر دی, اب تم روزہ جو ہے رات تک رکھو, یعنی مغرب تک, صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک روزے کا وقت مقرر کر دیا. یعنی راتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کر دیا کہ ہم کھائیں پئیں, روزہ جن چیزوں کا نام ہے ان سب چیزوں سے ہمیں آزاد کر دیا کہ جب تم نے افطار کر لیا اب تم کھا سکتے ہو, پی سکتے ہو, سو سکتے ہو, اور بیوی کے ساتھ جمع کر سکتے ہو, یہ ساری چیزیں ہمارے لیے حلال کر دیا. اللہ تعالیٰ فرمائے یرید اللہ بکم الیسر, اللہ تعالیٰ آسانی کے معاملے چاہتے, سختی نہیں چاہتے. جو جس طرح روزوں میں تبدیلیاں آئیں, اسی طریقے سے کچھ تبدیلیاں اللہ تعالیٰ نے نماز میں بھی کی, تین حالت نماز کی بدلی. شروع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے, تقریباً 17 ساڑھے 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. پھر قد نرا تقلب وجہ کا سما آیت نازل ہوئی, جس میں آپ کو حکم دیا گیا کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, مسجد حرام کی طرف اپنا منہ کر لیجیے. ایک تبدیلی تو یہ ہوئی. دوسری تبدیلی اذان کے سلسلے میں تھی کہ لوگ کس طرح سے جمع ہو, اس وقت تک اذان نہیں ہوتی تھی. تو اللہ رب العزت نے ایک صحابی کو خواب میں یہ دکھایا کہ ایک شخص جو سبز رنگ کا حلہ پہنا ہوا ہے اور وہ اذان دے رہا ہے, اور اذان کے بعد پھر اقامت کہی, اس میں قد قامت الصلاۃ کا اضافہ کیا. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے خواب میں اس طرح سے دیکھا ہے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ اذان جو ہے حضرت بلال کو سکھا دو. اور جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اونچی ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی دوڑے دوڑے چلے آئے کہ میں نے بھی یہ خواب دیکھا اور مجھے بھی یہ کلمات دکھلائے گئے ہیں، لیکن حضرت زید بن عبد رب بھی پہلے آ چکے تھے، اس لیے بہرحال یہ فضیلت انہیں حاصل ہوئی۔ تو اذان مقرر ہو گئی اور تکبیر مقرر ہو گئی، اور تیسری تبدیلی یہ آئی کہ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جتنی رکعتیں کسی کی رہ جاتی تھی، ایک یا دو رکعت، تو اشاروں میں پوچھ رہتا تھا کتنی رکعتیں ہوئی، تو وہ جواب میں کہتا تھا دو ہو گئی، تین ہو گئی، اشاروں میں بتا دیا کرتے تھے۔ تو وہ جو دو یا تین رہتی تھی پہلے ان کو مکمل کرتا تھا، اور پھر باقی نماز میں امام کے ساتھ شرکت ہوتی تھی۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ ایک دن جب میں نماز میں شامل ہونے کے لیے آیا تو میں نے دل میں سوچ لیا کہ میں تو امام کے ساتھ جا کر شامل ہو جاؤں گا اور اپنی رہی ہوئی جو نماز ہے وہ سلام پھیرنے کے بعد مکمل کروں گا۔ چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا، یہ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گئے، اور جو نماز رہ گئی تھی وہ سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر آپ نے مکمل فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ معاملہ دیکھا تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ معاذ نے تمہارے لیے یہ طریقہ اچھا نکالا، آئندہ تم بھی ایسے کیا کرو۔ تو دیکھیں یہ تین تبدیلیاں نماز کے موقع پر ہوئیں اور تین تبدیلیاں روزے میں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی فرما دی کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک ہمیں روزہ رکھنے کا، ثم اتم الصیام الی اللیل، کہ روزوں کو تو مکمل کرو۔ تو بہرحال یہ احکام ہمیں دیے اور ساتھ میں ہمیں تسلی دے دی کہ دیکھو یہ روزے صرف تم پر فرض نہیں کیے گئے، تم سے پہلی امتوں پر بھی اللہ نے فرض کیے، اگرچہ حیثیت کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 30 دن کے روزے تھے یا ان کی مقدار اتنی تھی یا طریقہ بھی ایسا ہی تھا، اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن روزے بہرحال سب امتوں پر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تاکہ ہمیں تسلی ہو جائے اور ہم جو ہے وہ روزوں کا اہتمام بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو سختی آ جائے تھوڑی سی اس کو برداشت کریں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں، حدیث مبارکہ میں، یعنی صحابہ اکرام کو ہدایات دیتے ہوئے جو باتیں ارشاد فرمائی، اس میں فرمایا کہ لوگوں تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہوا چاہتا ہے، یہ مہینہ بہت بڑا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، اس میں ایک رات ہے جو شب قدر کی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل رات ہے، اور اسی طرح فرمائے کہ صبر کا مہینہ ہے، غمخاری کا مہینہ ہے۔ یہ اس لیے بتا دیا کہ بھئی اگر گرمی میں روزے آ جائیں تو بہت زیادہ اپنے آپ کو تنگی محسوس مت کرو۔ صحابہ کرام کے زمانے میں جو گرمی پڑتی ہے اور آج بھی عرب میں جو گرمی پڑتی ہے، اگرچہ آج اس کا توڑ نکال لیا ہے کہ ایسی آ گئے دوسری چیزیں آ گئیں، لیکن بہرحال اب بھی گرمی کی شدت یہاں سے بہت زیادہ ہوتی ہے، تارکول پگھل جاتا ہے سڑکوں پر، اتنی گرمی ہوتی ہے۔ اور سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام جس دور میں تھے، پکے گھر بھی نہیں ہوتے تھے، کچے گھر ہوتے تھے، وہ اونچے گھر بھی نہیں ہوتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ کو ایسے کرے تو چھت پہ ہاتھ لگ جاتا تھا۔ تو سوچیے کہ تپش کیسی ہوتی ہے، ٹھنڈی جب ہوگی ہوگی چھت، لیکن جس وقت تپش ہے تو کیسی ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا نہ رکھنا دونوں کی گنجائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت ہمیں دی، اگر ہم سفر میں روزہ نہ رکھنا چاہیں تو کوئی تان نہیں، کوئی تشنی نہیں، کوئی کسی شخص کو نہیں کہہ سکتا کہ تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا، اللہ نے شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے، اس لیے ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ مریض ہے، بیمار ہے، ایسا بیمار ہے کہ روزہ رکھنے پر قدرت نہیں ہے تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں اس کو رکھ لیں۔ قاعدتوں میں نے یامن اخر فرمایا کہ ان روزوں کو بعد کے دنوں میں قضا کر لیں، اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ جب تم قضا کرو گے تو تمہارے حق میں رمضان لوٹ آئے گا، وہی انوار و برکات، وہی سب چیزیں، اور بغیر روزے کے چھوڑو گے تو ساری زندگی رکھتے رہو، ایک روزے کے برابر بھی ثواب حاصل نہیں کرتے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، اور اس وقت جو جماعت آپ کے ساتھ تھی ان میں سے کسی کا روزہ نہیں تھا سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ایک صحابی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو روزے سے تھے، باقی کسی کا روزہ نہیں تھا۔ اور جن کا روزہ نہیں تھا گرمی کی شدت سے اپنے سروں پر، اپنے ہاتھوں سے سایہ کر رہے تھے کہ سر پر دھوپ سے بچ جائے، یعنی اتنی شدت کی گرمی تھی۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ آج ہمارے یہاں کچھ گرمی میں روزے آ گئے، اللہ کا شکر ہے اس سے پہلے عام طور پر گرمی کا موسم نہیں ہوتا تھا، کچھ ٹھنڈا موسم ہو جاتا تھا، بارشیں ہو جاتی تھیں اور ہوائیں چل پڑتی تھیں، یا موسم ابر آلود ہوتا تھا تو موسم نرم ہو جاتا تھا، اور آج اتفاق سے اس رمضان میں موسم گرم ہے، لیکن یہ گرمی کا موسم یقیناً ہم نے تو مانگا نہیں اللہ سے، اللہ نے عطا فرما دیا، خوش دلی سے روزے رکھیے، ہائے وائے مت کیجیے، بے صبری کا مظاہرہ مت کیجیے. یاد رکھیے کہ جو لوگ گناہوں میں ملوث رہتے ہیں ان کو روزہ زیادہ لگتا ہے، وہ زیادہ ہائے وائے کرتے ہیں، لیکن جو لوگ تقوی طہارت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں وہ ہائے وائے بھی نہیں کرتے، وہ کرنا بھی نہیں چاہیے. جب آپ نے فرما دیا صبر کا مہینہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی صبر کرو، اگر تھوڑی سختی آ جائے، روزہ گرم ہو جائے، یا تراویح میں تھوڑی سی تمہیں ایسی جگہ کھڑے ہونے کو مل گئی کہ وہاں پنکھا نہیں ہے، بے شک سر سے لے کے پیر تک پسینہ بہ رہا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی راحتیں عطا فرما رکھی ہیں. ایک دور ایسا تھا کہ کچھ بھی نہیں تھا، سائے بھی نہیں ہوتے تھے، نیچے بچھانے کے لیے چٹائیاں بھی نہیں ہوتی تھیں، مٹی میں نماز پڑھتے. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بہرحال ہم بہت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہیں، تو اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم قدم قدم پر اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں. اور شکر کی ادائیگی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ماہ مبارک جو عطا فرمایا ہے، اس ماہ مبارک کی ہم قدر کریں. صحابہ کرام میں سے بعض بھی فرماتے ہیں کہ ہمیں سخت گرمیوں کی حالت میں روزہ رکھنا محفوظ تھا، اور سخت گرمی کی دوپہر میں طواف کرنا مقصود تھا، یعنی محفوظ تھا اجر و ثواب کے اعتبار سے. دیکھیں نا، رات سردی کی رات ہو، رات کو اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے، گرم بستر سے نکلنا مشکل ہوتا ہے، لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں ٹھنڈی اور سردی کی راتوں میں رات کو اٹھ کر تہجد کے لیے وضو کرنا اور اس میں مشغول ہونا، اور سخت گرمی کی دوپہر میں طواف کرنا اور روزے رکھنا، یہ ہمیں محفوظ. تو میرے عزیز، اللہ نے ہمیں جو تھوڑی سی یہ گرمی کے دن دکھا دیے ہیں، اللہ سے ہم دعا بھی کرتے رہے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے رحمت کی بارش برسا دیجئے، اس گرمی کو دور فرما دیجئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ عبرتیں بھی اس سے ہمیں پکڑنی چاہیے کہ ہم سے یہ گرمی برداشت نہیں ہوتی، تو جب سورج سوا ریزے پر ہوگا تو اس وقت کی گرمی کا کیا حال ہوگا؟ ہر آدمی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی پیٹ تک، کوئی جو ہے وہ گردن تک پسینہ اس قدر ہوگا کہ اپنے پسینوں کے سیلاب میں انسان غرق ہوگا، اور سورج سوا ریزے پر ہوگا. سوچیں، تو اس گرمی سے ہم آخرت کی گرمی یاد کریں، اللہ سے اس گرمی کی پناہ مانگے گی، اللہ ہمیں بچائیے اس گرمی سے. اور اس ماہ مبارک میں جو ہمیں کرنے کا کام دیا گیا وہ یہ کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں، اللہ سے جنت کا سوال کریں، اور دوزخ سے بچنے کی دعائیں کریں. یعنی یہ چار کام بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس ماہ مبارک میں تمہارے لیے، ایک تو یہ کہ لا الہ الا اللہ اس کی کثرت کرو، اور اس کلمے کو میں نے صبح کے بیان میں بیان کیا تھا کہ معمولی مت سمجھیے، جو چیزیں اہم ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے عام فرما دیتے ہیں تاکہ سب لوگوں کی دسترس میں رہے. دنیا کا قاعدہ تو اور ہے، اچھے اچھے پلاٹوں پہ قبضہ کر لیا، ادارے کر لیتے ہیں، عام لوگوں کو ملتے ہی نہیں. لیکن اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ جو اہم چیزیں ہوتی ہیں وہ ایسی رکھتے ہیں کہ جس کا جی جائے حاصل کر لے. بھائی، کلمہ طیبہ اہم ترین چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عام کر دیا. چھوٹا بچہ جب بولنا سیکھتا ہے کہتے ہیں لا الہ، تو بچے کی زبان پر آسانی کے ساتھ لام جاری ہو جاتا ہے. لام کا کلمہ انتہائی آسان، آسانی کے ساتھ زبان پہ جاری ہوتا ہے. گونگا آدمی جو توتلا ہوتا ہے وہ بھی لام ادا کر لیتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آسانی کی فرمایا کہ ہم نے تمہیں خاص چیز دی ہے لیکن عام کر دی ہے، جس طرح ہوا کو عام کر دیا ہے. اگر ہوا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایسے عام نہ فرماتے تو ہمیں سلنڈروں میں ہوکے ملتی اور اس کے لیے بھی ہمیں پیسے خرچ کرنے پڑتے. تو اللہ نے کرم فرمایا کہ ہوا ہمارے لیے عام ہے اگرچہ اہم ہے، پانی عام ہے اگرچہ اہم ہے، اسی طریقے سے کلمہ بھی عام ہے اگرچہ اہم ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، موسیٰ اس کو عام کلمہ مت سمجھو، یہ خاص کلمہ ہے. اگر ساری خدائی، خدائی کا مطلب یہ ہے کہ آسمانوں کے اندر فرشتے یا اور جتنی مخلوقات ہیں، زمین میں جو مخلوق ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ ساری کی ساری اور خود آسمان و زمین کو بھی ایک پلڑے میں اگر رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں اخلاص سے، اخلاص سے کہا ہوا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رکھ دیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ ہی کا پلڑا جھک جائے گا. یہ اتنا خاص کلمہ ہے، اس کو عام مت سمجھیے. تو اس ماہ مبارک فرمائیں کہ ایک تو لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، دوسرا فرمایا استغفار کرو. استغفار کے بارے میں فرمایا کہ من لزم الاستغفار، جو آدمی استغفار کو لازم پکڑ لے، یا اللہ له من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کا اس کے لیے سامان پیدا فرما دیتے. وہ من کل ہم من فرجا، اور ہر غم اور ہم سے نکلنے کا سامان پیدا کر دیتے. ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ جہاں سے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. بھائی تنگی میں ہو استغفار پڑھیے، پریشانی ہے استغفار پڑھیے، رزق کی تنگی ہے استغفار پڑھیے، ہر مرض کا علاج استغفار. تو فرمایا اس مہینے میں خاص طور پر کثرت سے پڑھو. فرمایا تو اللہ کی رضا کے لیے تم پڑھو گے کرو گے، فائدہ اگر اس کا بھی ہمیں ملے گا. اور فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جس کے بغیر تمہیں چارہ نہیں، چارہ کار نہیں. ایک یہ کہ تم اللہ سے جنت کی طلب کرو، اور دوسرا یہ کہ دوزخ سے پناہ مانگو. تو یہ رمضان المبارک میں خاص طور پر کرنے کی چیز ہے. اس لیے فرمایا کہ اس ماہ مبارک کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا عتق من النار، دوزخ سے آزادی کا ہے. اس لیے میرا عزیز و اس ماہ مبارک میں ایک ایک لمحے کی ہم قدر کریں. اللہ تعالی نے جو ہمیں عطا فرما دیا ہے اس کی صحیح طریقے پر قدر کرتے ہوئے ہم رمضان المبارک کے روزے بھی رکھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، تراویح میں قرآن مجید کو پڑھیں، اور تین روز اور پانچ روزہ تراویح پڑھ کر یہ نہ سمجھیں کہ اب تراویح ختم ہو گئی. تراویح پورے مہینے پڑھنا سنت ہے. اسی طرح پورے قرآن مجید کا سننا یہ ایک الگ سے سنت ہے. اس لیے اگر کسی کو ضرورت ہے کہ وہ جلدی سننا چاہتا ہے تو بے شک سن لے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تراویح اس کے ذمے ہے، چاہے جماعت سے پڑھے. اگر جماعت سے پڑھنے پر قدرت نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، سفر میں ہے، تو اپنی الگ سے پڑھ لے، لیکن بہرحال اپنے ذمے رہے گی. پھر جس طرح مردوں کے ذمے ہیں ایسے ہی عورتوں کے ذمے بھی ہے. اور خود اللہ رب العزت نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث بیان فرمائی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے روزوں کو فرض کیا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو سنت قرار دیا. اور جہاں بعض احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف اس کو منسوخ کیا ہے کہ میں نے سنت کیا، تو اس کا مطلب تاکید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سنت قرار دیا ہی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرمائے. اس لیے میرا عزیز ہو، تراویح اور روزے اس مہینے کا خاص تحفہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں نے گزشتہ جمعہ بیان کیا تھا کہ اگر ممکن ہو سکے تو اس مہینے کو خاص کر لیجیے اللہ کی عبادت کے لیے، جتنا ہو سکے خوب عبادت اللہ کی کر کے راضی کیجیے اللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.